الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العارفين.
اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اپنے بندے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اقرار کیا کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. یہ ایمان تو اسی کا نام ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ہے. ذالک بأن اللہ مولى الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا مولا تو اللہ ہے، ایمان والوں کا مولا اور ان کا کارساز. کیونکہ مولا کے معنی ہیں مولانا، کی تفسیر جو علامہ علوسی السید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر فرمائی ہے کہ مولانا، انت مولانا، یعنی انت مالکنا و سیدنا و متولی امورنا، کہ آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں اور آپ ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں. انت مالکنا، آپ ہمارے مالک ہیں، و سیدنا اور ہمارے آقا ہیں، و متولی امورنا، آپ ہمارے کاموں کو بنانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے مولا ہم ہیں، ان کے مولا ہم ہیں. ذالک بأن اللہ مولى الذین آمنوا، اور وأن الکافرین لا مولى لهم، اور جو کافر ہیں وہ تو یتیم ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے. اور جن پتھروں کے بتوں کو پوچھتے ہیں، جن خداؤں کو یہ پوچھتے ہیں، وہ تو خدا خود ہی بے بس ہے. ضعف الطالب والمطلوب، ان کو جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور لچر، اور جو ان کو پوجنے والے ہیں وہ بھی حماقت اور بیوقوفی کی اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہیں، حماقت اور بیوقوفی کی اعلیٰ ڈگری رکھتے ہیں، فرن ڈگری ہے ان کے پاس. کیونکہ جن بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں انہی کو پوج رہے، کیسے بیوقوف ہیں. اور وہ بھی بیوقوف ہے کہ جو ان حسن کے بتوں کو پوج رہے ہیں. یہ حسن کے بت جو کہ اپنا اچھا اور بھلا کچھ نہیں کر سکتے، تو جو اپنا اچھا بھلا نہیں کر سکتے، ہمارا اچھا بھلا کیا کریں گے کہ اتنے بے بس ہیں یہ حسن کے بت. حسن کے بت اتنے بے بس ہیں کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل ہونے سے نہیں روک سکتے، اپنے کالے بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ان کے بس میں نہیں ہے، ایسے بے بس ہے. تو ان کو تم کہتے ہو خدا حسن، حسن کے خدا. اپنے گندے مطلب کو، اپنے غلیظ ناپاک مطلب کے حصول کے لیے ان کو تم خدا بناتے ہو، کیا حماقت اور بے وقوفی ہے. کیوں وجہ یہ کہ عقلوں میں گوبر بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والے ان کے لیے یہ ہے کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے ہیں، کہ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے. اور ایمان والے، اللہ تعالیٰ جب ان کا مولا اپنے ایمان کے نور کو، ان کے ایمان کے نور کو جب کامل فرماتا ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ تعالیٰ سے شدید نہیں اشد محبت کرتے ہیں، زبردست محبت رکھتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا یہ شعر میرے شیخ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ پڑھا کرتے ہیں کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے ہیں تم ہمارے ہو. اور یہ جن بتوں کو تم پوچھتے ہو، جن سے پیار اور محبت کرتے ہو، تمہارا پیار اور محبت ان سے ہے ون سائیڈڈ لو افیئر، کہ خبر ہی نہیں ہے معشوق کو. اس لیے میرے مرشد شیخ فرماتے ہیں کہ صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ، کہ عاشق روتے رہتے ہیں اور شرم خود سوتا رہتا ہے، کہ جس محبوب اور معشوق پر مرے اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرا عاشق بیٹا پوں پوں رو رہا ہے اور اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں. اس کی یاد میں تارے گن رہے ہیں. ان تاروں کے گننے والوں کو گدھو بندر کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، ان کا انجام گدھو بندر ہے. کیوں؟ کیونکہ گدھ والا کام کیا نا، گدھ گدھ کرگس اور گدھ کہتے ہیں، یہ وہ جانور ہے جو اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے بازو بالکل. اب کیا کریں، انگریزوں نے ججوں کے جو وردی بنائی ہے ان کے بازو بالکل انہی کی طرح ہوتے ہیں، کندھے اٹھے ہوئے. یہ انگریزوں نے بنائی ہے وردی ججوں کی، ان کے بازو کندھے بالکل ایسے ہوتے ہیں گدھ کے جیسے جج. اور وہ گدھ والا لادا اور اونچ اتنا اونچا اڑتا ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اور اس کا جہاز کہاں لینڈ کرتا ہے، لینڈ کے مقامات پر. جہاز اتنا اونچا صاحب کیا کہنا. اور جہاں کہیں مردہ بھینس مردہ جانور ہو وہیں پر اس کا نزول ہوتا ہے اور اس کی لینڈنگ ہوتی ہے، وہیں اترتا ہے وہ، اور اس کو نوچ نوچ کر کھاتا ہے. زندہ کو نہیں دیکھتا، یہ مردوں کو کھاتا ہے. ایسے ہی وہ شخص کہ جو ظالم اللہ تعالی پر فداکاری نہیں سیکھتا وہ بھی انہیں مردوں پر مرتا ہے، انہیں مردہ کے چکروں میں اپنی زندگی کو برباد کرتا ہے، پاتا کچھ بھی نہیں ہے. اور مان لو اگر پا بھی لیا کہ نہیں جی ہم تو جیت گئے، ہم نے اپنی من پسند معشوقہ کو حاصل کر لیا، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ بتائیے کیا پایا جی اس من پسند معشوقہ سے، کیا حاصل کیا؟ سوائے گندگی کے مقامات کچھ نہیں ہے. اور پھر وہی معشوقہ جو کہ مان لو حسن میں اول نمبر ہے، مس بیوٹی ہے اور مس یونیورس ہے، مان لیا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے وہ کب تک رہے گا اس کا حسن؟ جب نانی دادی بنے گی اب اس کے موبائل میں بیلنس ڈالے گا؟ اب اس کو لے کر جائے گا سب وے کا برگر کھلانے کے لیے؟ یا اب اس کے لیے گنڈیریا لے کر آئے گا نانی اما کے لیے، جس کے دانت جو ہے اوریجنل بھی نہیں ہے، مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہیں، اور اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہوتی ہے. یہ عالم ہے. اس لیے ایمان والے وہ اللہ کے سوا کسی پر نظر نہیں رکھتے. اس لیے ایمان والوں کو ایمان اور عشق جو کہ ابھی غلامی کے ساتھ ہے، کیونکہ جب بندہ ایمان لاتا ہے وہ اللہ تعالی کے دوستوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی اس کی دوستی اور ولایت عامہ حاصل ہے، اس کو عام دوست ہے. خاص دوست کیسے بنے؟ خاص دوست کے لیے اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو فرض کیا، ولایت خاصہ. کیونکہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ولی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کا ولی اور دوست اللہ ہے. اللہ جو ہے ایمان والوں کا ولی اور ان کا دوست ہے. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے لیکن جو تقویٰ سے رہتا. ایک طرف فرما رہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرما رہے ہمارا وہ دوست ہے جو صرف تقوا سے رہتا ہے، تو کیا فرق ہوا؟ میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا ذکر ہے اس سے مراد ولایت عامہ ہے، عام دوست، اور وہ جو جس ولایت کی نفی ہے اور جس دوستی کی نفی ہے، انکار ہے کہ ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، اس سے مراد ولایت خاصہ ہے، خاص دوست، وہ تقویٰ پر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عام دوستی خاص دوستی سے تبدیل ہو جائے، اور میرے مرشد اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ ایسا ہو کہ ہماری گردنوں سے غلامی کا توق نکل کر ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کا تاج سج جائے. اس کے لیے تقویٰ کا حکم نازل کیا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ایمان والوں کو پہلے تو مس کر دیا کہ دوستوں سے خطاب ہو رہا ہے، کسی غیر سے نہیں ہے، یہ خاص دوستوں کے لیے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. معروف نہیں، مجہول فرمایا، کتب علیکم الصیام نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے. یہ عاشقانہ انداز ہے. جیسے محبوب ہوتا ہے، جو محبوب ہوتا ہے، جو حسین ہوتا ہے، وہ اپنے حسن کو ایسے نہیں پیش کرتا اور اپنے حسن کی تعریف نہیں کرتا، حسین، اور جو اپنے حسن کی تعریف کرے اس کا مطلب اس کے حسن میں کمی ہے. حسین صرف اپنا حسن دکھاتا ہے، اس کے حسن کا دیکھ لینا کافی ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھیے جتنے فن کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ نخرے نہیں دکھاتے، کہتے بھائی لینا ہے لو، ٹھیک ہے بھائی، یہ چیز ہے، سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے. آپ کیوں، وہ فن کا آدمی ہے، فن کا آدمی کبھی زیادہ کسی کی منتیں نہیں کرتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے فرمایا کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے لیے روزے فرض کیے گئے. یہ ایک انداز ہے، محبوبانہ انداز ہے. اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ دیکھو یہ جو روزے کا فرض کرنا دراصل یہ ادائے محبت ہے. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں روزہ محبت کی ادا ہے. جیسے عاشق محبوب سے کہتا ہے کیا آمیا، ابھی تو عجیب پاکٹ مارا، میری جیب میں ہاتھ ڈالا. یہ میرا رشتے دار ہے، لیکن عجیب جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے. ابھی دکھا بھائی، ابھی تو ملا کی بھی جیب کاٹ رہا. ہمارا کام دوسروں کی جیب مارنا ہے، تو ہماری جیب مار رہا. یہ تو ہمارا بھی انشاءاللہ نکلے گا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ ادائے محبت ہے. جیسے عاشق محبوب کو پاتا ہے تو محبت میں کھانا پینا بھول جاتا ہے، خاص دوست سب بھول جاتا ہے. آہ، میرے مرشد نے فرمایا محبت تو ایسی چیز ہے کہ اپنا وجود انسان بھول جاتا ہے. اس پر میرے مرشد نے سنایا کہ ماسٹر عین الحق صاحب، یہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ، جو کہ میرے دادا پیر ہیں، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، اور حضرت کے زمینداری کے جو حضرت پھول پوری زمیندار تھے بڑے، اور زمینداری کے کاغذات وغیرہ کی دیکھ بھال وہ انہی کے ذمے تھی. زمینداری اور حضرت کے کاغذات اور عدالت میں جو کام وغیرہ ہو، تو انہوں نے سنایا کہ ایک مرتبہ حضرت، اور میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، رات کے 3 بجے اٹھتے تھے، اور رات کے 3 بجے اٹھ کر حضرت کی بندگی کی جو ابتدا اور آغاز اور ترانہ جو ہوتا تھا، یہ ترانہ پڑھتے ہیں نا جی، جب کسی کام کا آغاز ترانہ پڑھتے ہیں، جیسے دکان کھولتے ہیں تو آیت لگا دیتے ہیں فبی آئی آلائے ربی کو ماں تو کر زبان، تم اپنے نعمت کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا کسی قاری کو بلوا دیتے کہ آ کر ہماری دکان میں قرآن مجید پڑھ دیا کرو تاکہ سارا دن جو ہم جھوٹ بولیں وہ سب جھوٹ قبول ہو جائے، بس معاف ہو جائے، اللہ معاف کر دے نا، قرآن مجید تو پڑھ لیا تھا نا، پھر اب ہم جو چاہے قرآن دن بھر جھوٹ بولے سب جھوٹ معاف ہو جائے، اس لیے قرآن مجید پڑھ لو تاکہ نور کی چادر میں ساری گندگی چھپ جائے، اس لیے قاری بھی مولوی بھی مقرر ہوتا ہے، قاری بھی اگر قاری نہ ملے تو دھنی دینے والے کو بلا لو، دھنی دے دے مار 4:30 اور ساری گند بلا لے کر بھاگ جائے وہ. لہذا عاملین کے پاس جاتا ہے جو فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کرو آؤ ہمارے پاس آؤ، ہم ایسے تمہیں تعویذ اور ایسے تمہیں وظیفے بتائیں گے کہ کروڑ پتی بن جاؤ گے، اور وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے. اور فٹ پاتھ پہ بیٹھا لوگوں کو کروڑ پتی بنا رہا ہے. لہذا بھکاری آتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تجھے حج کرا دے، اللہ تجھے دولت مند بنا دے، اللہ تجھے اولاد، پتہ نہیں کیا کیا بولتے نا بھائی، تو اتنا بڑا ولی اللہ تیری دعا اتنی قبول ہوتی ہے تو اپنے لیے مانگ لے، کیسے ذلیل ہو کر بھیک مانگنا عجیب، یعنی ذلیل ہو کر بھیک مانگ رہے اور اتنے بڑے ولی اللہ کے ساری دعا قبول ہوتی ہے ان کی، بھائی تو اپنے لیے دعا مانگ لے ہمیں چھوڑ، تو اتنا ذلیل پیشہ چھوڑ دے. لذا حضرت شاہ عبد الوہاب صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی بندگی کا آغاز کس شعر سے ہو رہا ہے، معرومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ عشق من پیدا حضرت لوٹا لیا، لوٹا ہاتھ میں سنجا، کیونکہ کھیتوں میں سنجا ہوتا تھا اس زمانے میں، اس لیے بارش نہ ہو فکر نہیں ہے، کوئی کھاد کا تو زمانہ ہی نہیں تھا، خود ہی کھاد بناؤ اپنی فیکٹری سے. جہاں سے کھاؤ وہی نکالو، اس لیے مہمان بھی گھر میں ٹھہرے تو کسی کو فکر نہیں ہوتی تھی، کوئی بات نہیں کھاد زیادہ ملے گی. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی بندگی کا آغاز، دن کا آغاز، سبحان اللہ، دن کا آغاز ہوتا ہے رات کے 3 بجے اٹھ کر لوٹا لے کر سنجے کے لیے جا رہے ہیں اور ترانہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، عشق من پیدا و دل بر ناپ دید، عشق من پیدا و دل بر ناپ دید، درد و عالمی چنی دل بر کے دید، درد و عالمی چنی دل بر کے دید. کہ اللہ میرا عشق تو آپ کی محبت میں ظاہر ہے کہ میں آپ کی محبت میں رات کے 3 بجے اٹھ کر لوٹا لے کر استنجا کرنے جا رہا ہوں، وضو کروں گا، ذکر کروں گا، تلاوت کروں گا، سجدہ کروں گا، تسبیح پڑھوں گا، مناجات مقبول، قصیدہ بردہ، اور آپ سے رو رو کر مانگوں گا. لیکن جس محبوب کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں وہ دلبر، اور میرا دلبر جو ہے دلبر، بر کے معنی کھینچنا، یعنی وہ محبوب جو دل کو کھینچ لے، دلبری اصل میں اس کا نام ہے، جو دل کو کھینچ لے، اور جو جامع الکمالات اور منزہ عن النقائص ہو، وہ اصل میں دلبر ہے، یعنی کمالات کا حامل ہو، کمالات تمام کمالات اس کے اندر کمال درجے کے ہوں، اور عیب سے پاک ہو. ایسا محبوب اللہ کے سوا کون ہے؟ کیونکہ حسین لڑکا کتنا ہی حسین ہو، ایک عورت کتنی حسین ہو، پیشاب کرے گی، پخانہ کرے گی، گندی ہوا کھولے گی، اور ہوا اس کی مثل عرق گلاب کے خوشبودار تھوڑی ہوگی، وہ تو بدبودار ہی ہوگی. اور اگر مان لو اس کو چکن کڑھائی کھلائی، یا تکا کباب کھلایا، گولا کباب کھلایا، تو وہ بدبو تو اور زیادہ پیدا ہوگی. پھر ایک اللہ تعالی کی ذات ہے جامع الکمالات، کمالات جتنے بھی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اندر کمال درجے میں ہیں اور غیر محدود ہیں. یہ ہے خصوصیت ہے. اور عیب سے پاک حسن کو زوال نہیں اللہ کے. ان حسینوں کا حسن زوال پذیر ہے. سورج کا طلوع اور غروب میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں بڑے بڑے حسینوں کو, حسین جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے, مالداروں کو غریب بنا دیتا ہے. انسانوں کو جو حیات یافتہ ہیں اور حیات رکھتے ہیں ان کی حیات کو موت سے تبدیل کر دیتا ہے کہ وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. بادشاہوں کو تخت اٹھا کر تختے پر چڑھا دیتا ہے. یہ حسینوں کا عالم ہے. لہذا ایسا دلبر ہو تو جس محبوب کے لیے میں کام کر رہا ہوں رات کو اٹھاؤں میرا محبوب وہ دکھائی نہیں دیتا. درد و عالم ایچنی دلبر کے دید. اے دنیا والوں بتاؤ دونوں جہان کے اندر تم نے کوئی ایسا محبوب ہو تو لاؤ دکھاؤ ہم کو ان جیسا محبوب. اور پھر اس محبوب کے یہ اس محبوب کو کھلانا پڑتا ہے اور وہ محبوب ہمیں کھلاتا ہے. پھر اس محبوب کے حسن کے لیے ہمیں انتظام کرنے پڑتے ہیں اور وہ ایسا حسن والا ہے کہ اس کے حسن کی تجلی ایک اشاریہ ایک ذرہ ہم پر پڑ جائے تو وہ اس کو بھی حسین بنا دیتا ہے. یہ حسن کا جنازہ نکلوا دیتا ہے. عاشق کو کہ عشق کا جنازہ نکلوا دیتا ہے کہ حکیم صاحب کے پاس لائن لگا کر معجون لینے کے لیے جانا پڑتا ہے. اور وہ عالم ہے اس کا سبحان اللہ. اور پھر ایسا محبوب ہے کہ اگر اس کو کسی محبوب کو یاد کرو تو اس محبوب کو وہاں ہونا ضروری نہیں ہے. اور یہ محبوب ایسا ہے کہ جہاں یاد کرے وہاں موجود. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عاشق پاگل نہیں ہوتے. اور دنیا کے عاشق وہ ضرور پاگل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جدائی ہے. اور اللہ کے عاشق میں اور اللہ تعالیٰ میں کبھی جدائی ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ اپنے عاشقوں کے دل کو ہر وقت ان کے دل پر تجلیات کی بارش فرماتا رہتا ہے اور سکون نازل کرتا رہتا ہے جس سے وہ خود پاگل پنے سے نجات حاصل کرتے ہیں. بلکہ ان کے پاس پاگل آ کر وہ بھی اپنے پاگل پنے سے نجات حاصل کرتے ہیں. وہ عاشق گدو بندر پہنچا دیتے ہیں. گدو والا کام کیا اور بندروں کو اتنا اچھلتے کودتے اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے پٹانے کے لیے بندروں کی طرح اچھلنا کودنا پڑتا ہے. اس لیے تو گدو بندر پہنچا دیتے ہیں. یہ عجیب نام رکھا ہے اس کا پاگل خانے کا نام گدو بندر. تو واقعی ہے کہ میرے شیخ فرماتے ہیں گد ہے مردوں پر مرے اور بندروں والا کام کیا. تو ماں پھول پوری رحمت اللہ علیہ 3 بجے اٹھ کر یہ شعر پھر وضو پھر اس کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں کہ آ کر حضرت 12 رکعت تہجد پڑھتے اور ہر 2 رکعت کے بعد سجدے میں رونا. ہر 2 رکعت میں سجدے میں رونا اور 2 رکعت کے بعد رو رو کر دعائیں مانگنا. پھر 5 پارے تلاوت اکثر کبھی کبھی 10 پارے تلاوت فرماتے تھے اور مناجات مقبول پوری حکیم الامت کی جو دعاؤں کی کتاب ہے. قصیدہ بردہ پورا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشعار ہیں علامہ ابو سیری رحمت اللہ علیہ کے وہ پوری 7 منزلیں 12 تسبیح 8 گھنٹے تلاوت 8 گھنٹے عبادت فرماتے تھے. میرے شیخ نے فرمایا یہ بات 8 گھنٹے عبادت 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک. رات کے 3 بجے سے لے کر 11 بجے تک فجر کی نماز خود پڑھاتے اور میرے مرشد فرماتے کہ اتنا عمدہ قرآن مجید پڑھتے تھے کہ ایک دفعہ ہندو کی بارات گزر رہی تھی واپس جا رہی تھی فجر کے وقت مسجد کے قریب بارات ٹھہر گئی. حضرت جب تک نماز پڑھاتے رہے وہ آگے نہیں بڑھی سنتی رہی تلاوت. ایسے ہی عمدہ قرآن مجید پڑھتے تھے. تو فرمایا کہ ایک مرتبہ ماسٹر عین الحق صاحب کا واقعہ جو عرض کیا تھا میں نے کہ وہ آئے اور حضرت فرمایا کہ کاغذات کچھ سے جمع کرانے تھے زمینداری کی عدالت میں. تو انہوں نے آ کر حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ حضرت پر یہ عجیب عالم عبادت میں مشغول آئے حضرت یہ کاغذات عدالت میں جمع کروانے حضرت اس پر دستخط فرما دیجئے. میرے مرشد فرماتے کہ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ قلم ہاتھ میں اور قلم رہے اور حیران کچھ نہیں کر رہے بیٹھے، تھوڑی دیر میں پوچھا کہ بھائی میرا نام بتاؤ، تو ماسٹر صاحب ہنسنے لگے کہ کوئی آدمی اپنا نام پوچھے. حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر فرمایا ہنستے کیوں، میرا نام بتاؤ. تب انہوں نے گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے. تب انہوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کا نام عبد الغنی ہے. تب حضرت نے دستخط کیا. آہ میرے شیخ فرماتے کہ ایسا شیخ اللہ کی محبت کا اللہ تعالی کی عبادات میں اپنے کو ایسا مٹائے کہ اپنا نام بھی بھول گئے. کیوں؟ میرے شیخ فرماتے کہ یہ وہ عالم ہے، اختر اب نظام ہوش کا ہے، اختر نظام ہوش کا ہے، اختر اب خدا حافظ، ہماری روح کہیں ماں ورائے عالم ہے. ایسے شیخ کہ جو اللہ کی محبت میں بھول جانا ہے، یہ محبت ہے میرے دوست. تو عاشق جو ہے محبوب سے ملاقات کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کھانا کہاں، کھانا کیا، آرام، کوئی ہوش ہی نہیں ہوتا اس کو. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ عطا نازل کی ہماری محبت میں صبح سے شام تک بھوکے رہو، مت پانی پیو، مت بھوک کھاؤ. یہ تم پر ظلم نہیں ہے، یہ تو ایک عاشقانہ ادا ہے جناب. اور نہیں سمجھ میں آتی تو ہم اسی لیے تو ہے ہمارے عاشقوں سے سیکھو کہ یہ ہے کیا چیز. اور اس لیے کہ اور یہ چیز تمہارے لیے کوئی نئی تھوڑی ہے. لذت نہیں سمجھ میں آتی، پرانے عاشقوں سے پوچھو، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو عاشق گزرے ہیں وہ بھی یہی روزہ رکھتے تھے. اس لیے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے، تشریف لائے مدینہ شریف میں، یہودیوں کو دیکھا دس محرم کا روزہ رکھ رہے، تو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی موسیٰ پر ہمارا زیادہ حق ہے، ہم پر بھائی موسیٰ کا زیادہ حق ہے. تو آپ نے پھر ایمان والوں سے فرمایا کہ تم دس کا صرف مت رکھو، نو کا بھی رکھو ساتھ میں، یا دس کے ساتھ گیارہ کا رکھو. لہذا غیر رمضان میں ایک روزے کے ساتھ دوسرا روزہ ملانا یہ صرف محرم کے لیے خاص ہے، باقی کسی روزے کے لیے نہیں ہے. یہ محرم کے لیے کہ دس محرم کے ساتھ یا تو نو کا رکھے یا دس کے ساتھ گیارہ کا رکھے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. دس محرم اس وقت دس محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، پھر اللہ تعالی نے رمضان شریف کا مہینہ اور وجہ فرمائی، لعلکم تتقون، تاکہ تم ہمارے متقی بن جاؤ. وہی آیا تھا نا، ان اولیاء للمتقون، ہمارا کوئی ولی اور کوئی دوست نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے فرض فرمائے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی اور دوست بن جائیں. بتائیے جو چاہتا ہے یہ ہو، جو چاہتا ہے یہ ہو. دیکھیے کمپنی والے اور وہ سب امتحانات رکھتے ہیں، پڑھائیاں کرواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کی ترقی ہو جائے. اب اس پڑھائی کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، ٹریننگ کے لیے دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے، تو کیا ظلم ہے؟ کہتے نہیں، جتنی محنت کا کام ہے. ارے بھائی محنت کا کام ہے تو تمہاری ترقی ہوگی. لہذا ہم جو تم کو روزہ رکھوا رہے یہ تم سے محنت جو کروا رہے اس لیے تاکہ تمہارے جو عشق غلامی کا ہے وہ غلامی کا عشق دوستی کے عشق سے تبدیل ہو جائے. یہ تم تمہاری ترقی کے لیے کام کر رہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون سے پہلے جو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے یہ رحمت کی دے دی. دیکھو یہ ہم تم پر ظلم نہیں کرتے، پہلے بھی تو ہم نے لوگوں کو روزہ رکھوایا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، لہذا یہ ظلم نہیں ہے، یہ رحمت کا مضمون ہے کہ سمجھا دیا کہ بھائی یہ تمہارے لیے نیا کام نہیں ہے. لہذا ایک آدمی کوئی کام کرنے لگے تو ارے یار یہ تو بہت مشکل ہے جی. ارے بھائی یہ سے پہلے بھی اور لوگوں نے کیا. کہتے اچھا تو پھر ہم بھی کر سکتے، تو آسان ہو جاتا نا مضبوط کہ پتا چل جائے پہلے بھی ہے. گھبراتے کیوں؟ تم سے پہلے عاشقوں نے بھی یہی کام کیا. لہذا ایک صاحب کی شادی ہوئی، شادی ہوئی تو ایک دن بیوی نے پٹائی کر دی اس کی، تو روتا ہوا اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے جا کر کہا یار آج تو بیوی نے ٹھکائی لگائی ہے. کہا گھبراتے کیوں یار، ہم بھی تو اس کیٹیگری میں شامل ہیں. کہ اچھا چلو یار کوئی بات نہیں، ہمیں اب تسلی ہو گئی. تو یہ مضمون رحمت سمجھایا کہ دیکھو تم گھبراؤ مت، تم سے پہلے بھی عاشقوں نے روزے رکھے، تو جیسے وہ بھی روزہ رکھ کر زندہ رہے تم بھی مرو گے نہیں، گھبراؤ مت. اور اس پر رحمت دیکھیے، سحری اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے. بتائیے روزے کا مقصد ہے نہ کھلانا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ نہ کھلانا نہ پلانا. اور سحری کو سحری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اس لیے بغیر سحری کے روزہ رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل نہیں ہے. اور پھر سحری میں تاخیر کرنا یعنی آخری وقت میں سحری کرنا یہ پسندیدہ ہے. بتائیے اگر روزہ سے مقصد ظلم ہوتا تو سحری اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہوتا؟ پھر وہ تو فرماتے کہ مت کھاؤ اور اچھا ہے، تم دیر سے کھاؤ گے ٹھیک ہے بڑا. لہٰذا جب روزہ ابتدا میں فرض ہوا تو اس کا یہی تھا، رات کو جس نے سحری جو کھا لیا کھا لیا، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد کچھ کھانے کی اجازت نہیں تھی. اگر وہی پرانا حکم آ جائے کہ اب جو رات کو کھا لیا تراوی پڑ گئے، خبردار آپ صبح کھانے کی اجازت نہیں، پھر کیا حال ہوتا؟ خوف کے مارے ہی. لیکن قربان جائیے سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سمجھایا کہ دیکھو گھبراؤ مت، سحری گئے کیونکہ ہمارا مقصد تم کو تمہاری جان لینا نہیں ہے، بلکہ تمہاری جان میں جانے جان کو داخل کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں تم اپنی جان میں جان پا جاؤ. وہ کیسے؟ کیونکہ ہم حیات بخش ہیں، حیات کو عطا کرنے والے ہم ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری حیات میں سینکڑوں حیات آ جائے. اور وہ کیسے؟ جب تم ہمارے بنو گے تب تو یہ نعمتیں تم کو ملے گی. لہذا سحری بھی کروا دی اور پھر افطار کے وقت، اب بندہ ٹوٹا ہوا ہے، ہائے افسوس، کان لگے ہوئے کب اذان کی آواز آئے، کان لگے ہوئے کہ فکر ہے کہ کب سورج ڈوبے. ایسا نہ ہو کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہم ہی ڈوب جائے، یہ غم لگا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ میاں جلدی سے سورج کو ڈوبا دے اس سے پہلے کہ ہم ڈوبے. قربان جائیے اللہ تعالیٰ. اور اس وقت جب دعا مانگ رہے بندہ اللہ اکبر، اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ کو قبول فرماتے ہیں، مقبول وقت ہے وہ دعا کے لیے. اور عاشق اس وقت بھی ہے دعا مانگ رہا تھا یا اللہ، ارے بھائی پکوڑے نہیں لائے، او بھائی یار یہ کیا بات ہے، وہ آلو والے پکوڑے بھی تو ادھر رکھو میرے سامنے. پھر دعا مانگنے لگے، وہ فروٹ چاٹ میں مسالہ ڈالا، اچھا ٹھیک ہے نمک کم ڈالنا ہے، بلڈ پریشر ہے مجھے، اب یہ دعا مانگی جا رہی ہے. کتنا وقت رہ گیا؟ اچھا ارے یا اللہ جلدی سے، یا اللہ سورج ڈوبا دے، ڈوبنے والا ہوں میں، اب یہ دعا ایسے مانگی جا رہی ہے. وہ وقت اتنا مبارک وقت ہے، اب اس مبارک وقت میں بھی اس کاموں میں مشغول ہے. تو لہٰذا آج اب بتائیے، اب دیکھیے اس سے پتہ چلا رحمت، سحری اور افطار یہ دو اوقات ہی بتاتے ہیں. اور ایک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ رحمت. پھر قرآن، پھر سحری، یہ رحمت. افطار، یہ رحمت. پھر دعا کے قبول فرما رہے ہیں، رحمت ہی رحمت. اور پھر آگے فرمایا ایام معدودات، کیا عجیب عنوان ہے دیکھیے، ایام معدودات. ارے بھائی تھوڑے دن کی بات ہے، انداز دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنا ہوگا، مہینے کے نام سنتے ہی ہارٹ فیل ہو جاتا، نہیں، ایام معدودات، تھوڑے دن کی بات ہے. اس پر میرے مرشد نے سنایا، ایک مولوی صاحب تھے، ایک مولوی صاحب کسی گاؤں دیہات میں گئے اور وہاں جا کر اعلان کیا، شعبان کا مہینہ تھا، کہ بھائیو مسلمانوں تم نے شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اب رمضان شریف آنے والے ہیں. اور کہا جی رمضان شریف میں کیا ہوگا مولوی صاحب؟ رمضان شریف میں صبح سے شام تک کھانا پینا مت، روزہ رکھنا اور کھانا پینا مت، صبح اور شام تک بھوکے پیاسے رہنا. پوچھا یہ رمضان شریف آتے کدھر سے ہیں؟ کہا یہ مغرب کی طرف سے آتے ہیں. کہا اچھا مولوی صاحب بس ٹھیک ہے آپ. اب وہ تقریر کر کے آگے چلے گئے. ادھر یہ پوچھا کس دن آئیں گے؟ بتا دیا یا پیر یا منگل کو آئیں گے، یا بدھ یا جمعرات کو آئیں گے، ہمارے یہاں نا متوقع بدھ یا جمعرات کو آئیں گے. انہوں نے کہا آپ فکر ہی نہیں کریں. اب ادھر دیہاتی بیٹھے کہ بھائی یہ تو عجیب ہے، رمضان شریف آئیں گے اور ہمارے روزے کھانا پینا بند کر دیں گے. کہا یہ تو ہمارے گاؤں کے خلاف سازش معلوم ہوتی ہے. کہا کیا کریں؟ فیصلہ وہ آنے نہیں دیں گے ہم انہیں. تو میرے مرشد فرماتے کہ سارے دیہاتی وقت بھی پوچھ لیا کہ جی کس وقت آتے؟ جی مغرب کے وقت آتے. ڈنڈا لے کر پہنچ گئے سر جہاں سے آنے والے. اب ادھر سے ایک اونٹ پر سوار ایک اونٹ سوار آ رہا تھا. انہوں نے کہا دیکھو یہی لگتا ہے, سب ہوشیار ہو جاؤ. اور جیسے ہی وہ آدمی قریب آیا اب سارے ڈنڈا برداروں نے گھیر لیا اسے. پوچھا ہاں بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام رمضان علی ہے. چودھری صاحب نے نعرہ مارا پکڑو سالے کو, یہی ہے جو روزے فرض کرتا ہے, مارو اس کو. اور اس نے کہا بھائی کیا بات ہے, مارو اس کو. مار مار کے بھگا دیا, گھسنے نہیں دیا گاؤں میں. وہ بےچارہ اونٹن اپنے اونٹ کو لے کر بھاگا, یہ دیہاتی پتا نہیں میرے پیچھے کیوں پڑ گئے. اب اس کے بعد رمضان شریف گزر گیا, رمضان شریف کا مہینہ. اب وہ مہینہ گزر گیا, اب اس کے بعد مولوی صاحب عید میں چکر لگاتے ہوئے پھر آئے اور آ کر کیا بھائی ماشاء اللہ رمضان شریف گزر گیا, بڑا مبارک مہینہ آپ لوگوں نے نظر رکھے. نہیں مولانا صاحب. ارے کیوں بھائی؟ کہ جی وہ بات یہ کہ ہم نے تو رمضان کو آنے ہی نہیں دیا. یہ لطیفہ میرے مرشد نے سنایا. تو عجیب انداز سے فرمایا کہ تھوڑے دن کی بات ہے, گھبراؤ مت, ایام معدودات. ارے بھائی تھوڑے دن کی بات ہے. جیسے انسان ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی بیماری, ارے تھوڑی سی بس, پتہ نہیں. اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رحمت سے سمجھاتا ہے. ہمارے ایک دوست کے پاؤں میں تکلیف چوٹ تھی, اب اس میں وہ کہیں سے علاج کرا رہے تھے. تو وہ اب علاج کیسے ہو, پیپ اگر جب تک نہ نکلے زخم نہیں بھرتا, پیپ کا نکالنا بہت ضروری ہے. تو میرے ایک دوست ڈاکٹر ہیں, ان کے مزاج میں سمجھتا ہوں. میں نے اپنے ان دوست سے کہا جاؤ ان کے پاس چلے جاؤ, ان کو فون کیا کہ یہ آ رہے ہیں ذرا ان کا خیال کیجیے گا. اب انہوں نے ہاتھ لگایا, جیسے ہاتھ لگایا تو ترت کہا بھائی ڈاکٹر صاحب رہنے دیں. کہ کیا کرو گے؟ انہوں نے پہلے پوچھا کہا یہ پیپ نکالنی ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب رہنے دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نے کہا اچھا دیکھنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے ہاں آپ دیکھ لیجیے. کہا میں معائنہ کر لوں. انہوں نے ہاتھ لگے ایک دم سے یوں ہاتھ مارا اور وہ سارا پیپ باہر آ گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا بس کام. انہوں نے اوئی کی, بس 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 کام ہو گیا میرا, جو کرنا تھا وہ ہو گیا. تو یہ بھی ایک ڈاکٹر ہے. لیکن اگر پیپ نہ نکالے تو ڈاکٹر کی رحمت ہے. اب یہ جو تکلیف دی جا رہی ہے, اب اس کو کوئی آدمی کہے گا کہ یہ تکلیف مقصد کیا اس سے؟ اب گردے میں پتھری ہے, اب ڈاکٹر جو ہے وہ پیٹ کاٹ کر گردے سے پتھری نکال رہا ہے. اب اس کے بعد جب پتھری نکل گئی, پتھر دکھا بھی دیا, یہ دیکھیے آپ کے گردے میں اتنی پتھری تھی, اب لاؤ فیس. نہیں نہیں میں کیوں فیس دوں, میرا پیٹ کاٹا ہے تم نے, اتنی تکلیف دی ہے مجھ کو. یہ کرتا ہے, یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ نے گردے میں سے پتھری لائیے, بل دیجئے. گو کے بل کو دیکھ کر میں بل بلاؤں گا, شکریہ بھی ادا کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا خیال رکھا ہمارا, صبح شام آپ نے پوچھا خیریت پوچھی. تو اس تکلیف سے مقصد, جو گردے کی پتھری نکالی, اس تکلیف سے مقصد تکلیف نہیں ہے بلکہ راحت پہنچانا ہے. تو یہ جو تھوڑے دن کی رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی یہ جو عارضی سی تکلیف ہے, یا رات کو تراویح 20 رکعت پڑتا ہے کہ ہائے ہائے ٹانگوں میں ہے درد, بیوی سے کہتا ہے بھائی گرم پانی لاؤ ذرا ٹانگوں کو ٹکور کریں. تو یہ جو تکلیف ہے, یہ تکلیف کا مقصد اللہ تعالیٰ کا میرے دوستوں تکلیف دینا نہیں ہے, بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عشق اور محبت ابھی غلامی کا ہے, وہ عشق اور محبت غلامی کا اللہ تعالیٰ کی دوستی سے تبدیل ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم غلام بن کر آئیں, غلام بن کر دنیا میں رہیں اور غلام بن کر دنیا سے چلے جائیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج رکھے ہم بندوں کے, اس لیے روزہ فرض کیا. تقویٰ یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اللہ کے ولی اور دوست بن رہے. لیکن یہ چیز, اب سوال پیدا ہوتا ہے, ایک سوال کہ اتنے رمضان شریف گزر گئے اور ہم نے روزے بھی رکھے, تراویہ بھی 20 رکعت پڑی, لیکن ہم آج تک تو تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ نام ہے کف نفس عن الہوا, یعنی نفس کی ہوا نکل جائے. ہوا یہوی کے معنی گرنے کے, یعنی وہ خواہشات, بری خواہشات کہ جس پر عمل کر کے انسان اللہ تعالی کے یہاں مبغوض ہوتا ہے. اور اللہ تعالی کے ناپسندیدہ عمل کرتا ہے ایسے خواہشات. تو تقویٰ نام ہے کہ ایسی خواہشات کا تقاضا پیدا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرنا, یہ تقویٰ ہے. جیسے کسی عورت کو دیکھنے کو دل چاہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی دل نہ چاہے. مولانا صاحب کو ایسا وظیفہ دے دیجئے, ایک صاحب ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ دے دیجئے کہ گناہ کرنے کو میرا دل ہی نہ چاہے. میں نے کہا ہر کام کے لیے کوئی وظیفہ تھوڑی، کافور کی گولی 40 دن کھاؤ انشاءاللہ تعالی کبھی تقاضا نہیں ہوگا، ساری زندگی کے لیے چھٹی ہو جائے گی، کافور کی گولی 40 دن کھا لو بس، کیونکہ اس میں ٹھنڈک کی تاثیر ہے نا، بالکل ٹھنڈے ہو جاؤ گے، پھر گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا، لیکن یہ مطلوب نہیں ہے، کیونکہ عشق کی گرم بازاری تو اسی میں ہے کہ گناہ کرنے کو دل چاہے. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، شوق یعنی دل چاہ رہا ہے عورتوں کو دیکھوں، لڑکوں کو دیکھوں، فلمیں دیکھوں، یہ دل چاہ رہا ہے، اور ضبط شوق کیا ہے کہ میں نہیں عمل کر رہا. اب کیا ہے کشمکش ہو رہی ہے دونوں میں، ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، دل مجھ کو، میں ہوں دل کو ستائے ہوئے، دل مجھے ستا رہا ہے کہ تقاضے ڈال رہی ہے گناہ کا کام کرو، اور میں دل کو ستا رہا ہوں کہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے. دل مجھے ستا رہا ہے کہ تقاضے ڈال رہا ہے، اور میں دل کو ستا رہا ہوں کہ تقاضے پر عمل نہیں کر رہا. یہ ہے شوق و ضبط شوق میں کشمکش، دل مجھ کو اور میں ہوں دل کو ستائے ہوئے. لہذا تقوی اسی کا نام ہے کہ گناہ کرنے کو دل چاہے، ایسا نہیں کہ جیسا دل ہی نہ چاہے تو پھر تقوی نہیں ہے میرے دوستوں. وہ لہذا ہم اتنے رمضان شریف گزار لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد فرما رہے لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھ کر تم ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ اور تقوی مل جائے، لیکن ابھی تک ہم وہی کے وہی ہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے تو رمضان میں ذرا تیر مار لیتے ہیں، وہ یہ کہ نظریں بھی نہیں چاہیے، تو بات یہ کہ اس وقت تو نفس خود ہی ڈھیلا ہوتا ہے، اب وہ کیا گناہ کرے گا، نانی تو مر رہی ہوتی ہے اس وقت، ایسے ڈھیلے ڈھیلے چل رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً تراوی پڑھ کے جب نکلے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جناب تراوی پڑھ کے نکلے، ٹھیک ہے، اوئی ایسے بیٹھتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست نے سنایا، جو سنایا کہ میں ایک رمضان ایک مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک مزدور کھڑا ہوا تھا، اب وہ جو مزدور تھا اب وہ دن بھر مزدوری کر کے آتے تھک جاتے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی حلال کمانے کے لیے تھک جاتا ہے اور آ کر ہائے ہوئی کرتا ہے تو اس کی ہائے اور ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبت سے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ مزدور تھا، اب وہ اس نے سمیع اللہ علیہ من، امام صاحب نے کہا سمیع اللہ علیہ من حمیدہ کہہ کے، اب وہ رکوع تھا بےچارے سے تھکا ہوا تھا دن بھر پیٹیاں اور یہ سب اٹھایا اس سامان، اب وہ کہتا ہے ہائش ہائش اب اٹھا جا نہیں رہا تھا اس نے رکوع سے تو نعرہ مارا کہ ہائش ہائش یہ مزدور لوگ اٹھاتے رہے تھے نعرہ مارتے. تو میرے دوست تقوا، تو سوال وہی کہ کیوں نہیں ہم بن رہے ولی اللہ، ہم کیوں آج تک تقوا ہمیں حاصل نہیں ہوا، تو وجہ یہ ہے کہ میرے پیارے دوستو رمضان شریف کے روزے 20 رات تراویح کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی، آگ میں کوئی چیز ڈال لوہا ڈال دے وہ نرم ہو جاتا، لیکن اب اس لوہے سے گرل بنانا، چاقو بنانا یا کوئی اور چیز بنانا یہ کون کرتا ہے؟ لوہار کرتا ہے. لہذا رمضان شریف کی روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور تقوی اور دوستی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. ضرورت یہ ہے کہ اس تقوی کو، اس تقاضوں کو تقوی میں تبدیل کرنے کی، اور وہ کیسے؟ کونوا مع الصادقین کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، جیسے وہاں ایمان والوں سے خطاب ہے یہاں بھی خطاب ہے، اتقوا اللہ، تم متقی بن جاؤ، اور کیسے بنو گے؟ کونوا مع الصادقین. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا ایمان کی حفاظت ہوگی تقوی سے. ایمان کیسے بچے گا؟ تقوی سے. اور تقوی کیسے محفوظ رہے گا، اور تقوی کیسے ملے گا، اور کیسے بچے گا؟ کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کی صحبت سے. لہذا ہم نے تقوی، ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھ کر دل نرم ہو گیا، صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ والے بن جائے. اب اس صلاحیت کو بنانا بھی تو ضروری ہے، صرف کھیت میں ہل چلا دینا، بیج اکٹھا کر لینا،
پانی مہیا کر لینا، کھاد لے آنا، یہ کافی نہیں ہے جب تک کسان نہ ہو. کیوں جناب؟ کھیتی باڑی چاہیے نا، کینچی چلانے کے لیے بھی کینچی چلانے والا چاہیے. کینچی موجود، ہر آدمی کینچی چلا نہیں سکتا کہ بال کاٹنے. کھیت موجود، ہل چلا لیا، یہ کافی نہیں ہے. بیج بھی ڈالنا ہے، اور کیسے ڈالنا ہے اور کب ڈالنا ہے. لہذا دیکھیے، بارش کا زمانہ ہے. اب زمین، کون سی زمین میں کون سا بیج ڈالنا چاہیے، یہ ہر آدمی تھوڑی کر سکتا ہے، فن کی بات ہے. لہذا وہ جو ماہر ہے وہ دیکھتا ہے، اگر دریا ندی وغیرہ قریب ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے یہاں روئی نہیں لگ سکتی، کپاس نہیں لگ سکتی، آپ چاول بوئیے، تربوز اگائیے. اور وہ کھیتیاں جو پانی مانگتی ہیں. اب دیکھیے، ہمارے ملک میں جنوری کے زمانے میں بہت زیادہ اوس پڑتی ہے. جنوری فروری بہت اوس ہوتی ہے، دھند چھا جاتی ہے بالکل. اب ہر آدمی دعا کر رہا تھا یا اللہ اوس ختم ہو جائے تاکہ میں اپنے سسرال جا سکوں، کیونکہ میری بیوی سسرال گئی ہوئی ہے، اس کو لینے چلا جائے. اور کوئی دعا کر رہا ہے یا اللہ اوس پڑیے تو اور دن پڑے تاکہ وہ آئے نہیں، وہیں رہے آرام سے. یہ دعا مانگ رہے ہیں، یا کوئی کام ہے، کوئی انسان ہے. کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ دھند نہ ہو. اور جتنے کسان ہیں نا جو گندم لگاتے ہیں، وہ سب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دھند ہو جائے. کیونکہ دھند ہوتی ہے تو وہ جو دھند میں وہ پانی ہوتا ہے، تو وہ جو پانی ہے، وہ جو تری ہے، وہ ان کی گندم کے لیے مفید ہے. اب دیکھیے، ایک اللہ کا نظام ہے، سبحان اللہ. مولانا مدر صاحب دار برکاتہ، میرے شیخ کے صاحبزادے، انہوں نے فرمایا کہ جو سیلاب ہے نا، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور وہ حکمت یہ ہے کہ انسان نے تو ڈیم بنا کے سارا پانی روک دیا، میٹھا پانی روک دیا. اب دریا خشک پڑے ہوئے، ڈیموں میں پانی بند ہے، اب وہ پانی آگے جاتا نہیں ہے. لیکن جب وہ پانی، اب سیلاب آتا ہے، خوب پانی میٹھا، یہ سب کا سب پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے، ڈیم کے دروازے کھولنے پڑتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے. اب ڈیم کے دروازے تک کھول دیے جاتے ہیں، اب میٹھا پانی سمندر میں جاتا ہے. تو سمندر میں کتنی مخلوق ایسی ہے کہ جو میٹھے پانی پر گزارا کرتی ہے. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ مخلوق، کہ ایک مخلوق نے جس کا لیے پانی بند کر دیا میٹھا، کیونکہ دریا بہتے تھے، پانی مستقل سمندر میں گزرا ہے، گر رہا ہے، گزر رہا ہے اور گر رہا ہے، اس سے اس کی خوراک مل رہی ہے، اس کا گزارا چل رہا ہے، لیکن ایک مخلوق نے پانی روک دیا. اب نتیجہ کیا، وہ مخلوق بیچاری پیاسی ہے. اس اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا ہے، لہذا اس کے لیے رزق جاری فرما رہے ہیں. لہذا جب ایسے ہوگا تو تمہارے ڈیم کے دروازے تو ضرور کھلیں گے. تم ایک مخلوق کا روکتے ہو، ان کی بھی تو آہوداریاں ہیں. اب آپ سوچیے، یہ میٹھا پانی، یہ سیلاب کا پانی اس مخلوق کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، اس مخلوق کو بھی تو دینا ہے. لہذا جتنی ندیاں وغیرہ ہوتی ہیں، جھیل وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں سے مچھلیاں چلی جاتی ہیں، نہیں رہتی جو موقع، لیکن جیسے ہی وہ پانی ہو، وہ مچھلیاں اسی رستے سے بہتی بھی واپس آ جاتی، وہ بہاؤ کے خلاف بہتی ہیں اور جھیلوں کے اندر پھر آ جاتی ہیں وہ مچھلیاں. یہ اللہ کا عجیب نظام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمام مخلوقات کو دینا نا. ایک مخلوق نے رستہ روکا، ایک نے رستہ روکا، تو ٹھیک ہے، تم نے رستہ روکا، ہم نے ان کو بھی پہنچانا ہے. اتنی بارش برسائیں گے کہ ان کو بھی مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ عافیت سے عافیت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے. لیکن بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے کہ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیے. مسلمانوں کو جو تکلیف ہے، یا اللہ اپنے کرم سے اس کو راحت سے تبدیل فرما دیجیے. تو وہ تقوی جو ہے، وہ جو کونو مع الصادقین ہے، صحبت اہل اللہ، اس کی کمی ہے میرے دوست. لہذا رمضان شریف ہم اپنی مرضی کا گزارتے ہیں. لہذا رمضان شریف ہے، بدنظری بھی چل رہی ہے، غیبت بھی چل رہی ہے. افطار پارٹی ہوئی تو پتہ چلا جماعت کی نماز چھوڑ دی. کیوں جی؟ کہ جی مرغی کی بوٹیوں پہ ریس لگی ہوئی تھی، اگر ہم مسجد چلے جاتے تو ساری بوٹیاں ختم ہو جاتی. لہذا افطار کھانے میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. نہیں نہیں مولانا صاحب، ہم نے تو افطار پارٹی میں، جہاں افطار پارٹی تھی وہیں جماعت کی نماز کی. تو میں میرے پیارے دوستو، مسجد کی نماز چھوڑنا یہ ترک واجب ہے، جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا یہ واجب ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. لہذا کتنی افطار پارٹی ہو لیکن مسجد کی نماز نہ چھوڑے. تو بات یہ کہ وہی گناہ کی عادت، لہذا وہ جو نفس ہے کچھ دن کے لیے اس کی غذا تو بند ہو جاتی ہے، لیکن اس کو ہم سانچے میں ڈھالتے نہیں. کسی ولایت اور دوستی کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے ضرورت ہے صحبت اہل اللہ کی. اس لیے ہمارے اکابرین کا یہ معمول رہا کہ رمضان شریف اپنے بزرگوں کے ساتھ گزارتے ہیں. کیوں؟ میرے مرشد نے اس کو یوں سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو رمضان شریف کے تقوی کا انجن اور صحبت اہل اللہ کا تقوی کا انجن، اب دو انجن لگ گئے تو گاڑی کتنی تیز اڑے گی، جہاز کتنی تیز اونچا جائے گا. فرمایا ریل گاڑی جب کوئٹہ جاتی ہے تو ایک انجن آگے ہوتا ہے، ایک انجن پیچھے ہوتا ہے، وہ آگے والا بھی کھینچ رہا ہوتا ہے، یہ پیچھے سے دھکا لگا رہا ہوتا ہے. دو سیٹ الماری نکال رہے تھے، دو گھنٹے گزر گئے، انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا یہ الماری ہم باہر نہیں نکال سکتے. میں کہا اچھا، میں تو سمجھ رہا تھا اس کو اندر لے جانا ہے. دو انجن لگے اللہ تعالی نے لگا دیا رمضان شریف. اس لیے فرمایا کہ رمضان شریف میں کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، یہ تو غیر رمضان میں بھی ہونی چاہیے لیکن رمضان شریف سے ہوگا، دو انجن لگ جائیں گے، جلدی اللہ کا ولی اور دوست بن جائے گا. اور میرے مرشد نے فرمایا جو صحبت اہل اللہ میں رہ کر جب اس کو تقوی ملے گا، حقیقت تقوی پائے گا. اور حقیقت تقوی یہ ہے کہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کرے اور ایک لمحہ ایک سانس بھی اپنے مالک اور پالنے والے کو ناراض نہ کرے. جب حقیقت تقوی ملے گی پھر اس کے بعد جو شخص رمضان شریف کو تقوی سے گزارے گا تو اس تقوی فی رمضان، وہ رمضان شریف کا تقوی اس کی برکت سے اس کے 11 مہینے بھی تقوی سے گزریں گے. اس لیے ہمارے اکابرین کا، بزرگوں کا یہ معمول، لہٰذا میرے شیخ کے عجیب رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، عجیب رونق کا منظر ہوتا ہے. صبح مجلس، شام عصر کے بعد مجلس، تراویح کے بعد مجلس ہے، حضرت کی صحبت ہے، وہاں وقت گزارنا. میرے شیخ نے فرمایا کہ صحبت اہل اللہ تو ایسی چیز ہے کہ انسان اگر سو بھی جائے تو محروم نہیں رہے گا. مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، مستی کے لیے. منیشا کیا بات ہے منیشا؟ مستی کے لیے بوئے میں تند ہے کافی، میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. حضرت نے پھر اس کو سمجھایا کہ فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی رات کی رانی کے نیچے چارپائی ڈال دے اور سو جائے، اس کی نیت اور ارادہ نہیں ہے کہ رات کی رانی کی خوشبو میں سوؤں گا یا میں سوؤں گا، صرف یہ نیت ہے. جب صبح اٹھے گا تو دماغ معطر ہوگا کہ نہیں ہوگا، خوشبو بسی ہوگی کہ نہیں ہوگی، نیت ہے ارادہ ہے نہیں. فرمایا ایسے ہی جا اللہ والے بس سے، اگر تم وہاں سو بھی جاؤ تو وہ جو اس فضا میں انوارات ہیں وہ انوارات سانس کے ذریعے سے اندر جاتے رہیں گے، وہ آکسیجن ملتی رہے گی، تقوی کی آکسیجن ملتی رہے گی. بس فرمایا وہ جو جس طرح سے آکسیجن سے حیات ملتی ہے، اسی طرح سے حیات ایمانی کے لیے تقوی کی آکسیجن چاہیے. یہ تقوی کی آکسیجن حیات ایمانی کے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ جب صبح اٹھے گا، سو کر صبح اٹھے گا تو اس کا دل نور سے بھرا ہوا ہوگا. فرمایا اللہ والوں کیا رہ بھی جاؤ یہ محروم نہیں رہے گا یہ شخص. اور جو رمضان شریف میں رہے، نیت اور ارادہ کرے کہ مجھے اللہ والا بننا ہے، تو اس کو رمضان شریف کی کتنی برکات ملے گی، لہٰذا ہمت استعمال کرے گا. اور وہ حدیث شریف میں نے پڑھی تھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب رمضان روزہ رکھنا کافی نہیں ہے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لکل شین مادن مادن، ہر چیز اپنے مادن سے ملتی ہے. امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، آم ملتا ہے آم والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. تقوا نام ہے اللہ والا بننے کا، اور اللہ والا بننے کے لیے اللہ والوں کے پاس جائے. فرمایا کہ لکل شیء مادن و مادن التقوی قلوب العارفین، ہر چیز کے ملنے کی ایک جگہ ہے. اور تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ تقویٰ کے معدن کدھر ہے؟ اس کا کان کدھر ہے؟ اس کی مائنڈ اور اس کا کان کدھر, اس کی کان کدھر ہے؟ وہ اللہ والوں کے دل ہے. اگر رمضان شریف کا زمانہ ہو اور اللہ والوں کے دل سے اپنا دل ملا دے, جب یہ دل سے دل ملائے گا تو کیا دو دل ملیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ گناہوں کے دلدل سے بچے گا. جب دل سے ملا دل, کیا ہوا؟ دل دل, تو گناہوں کے دلدل سے نکلے گا اور اللہ کے راستے کا دلدل بن جائے گا. وہ گھوڑا ہوتا ہے نا جو تگڑا ہوتا ہے, بالکل اونچا اور تگڑا خوب, اس گھوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ دلدل. یہ بات میرے مرشد نے فرمائی کہ جب دل سے دل ملے گا, یعنی اللہ والے دل سے اپنا دل ملا لو گے تو کیا ہوگا؟ دل دل مل جائے گا. دل دل سے ملے گا تو گناہوں کے دلدل سے نکلے گا اور اللہ کے راستے کا دلدل بن جائے گا. تو دلدل اکیلا نہیں جاتا, اپنے اوپر اور سواروں کو بھی لے کر جاتا ہے. لہذا تقوی رمضان شریف ہو اور صحبت اہل اللہ ہو, یہ دو انجن لگا لو, انشاءاللہ تعالی یہ شخص محروم نہیں رہے گا. پھر دیکھیں رمضان شریف گزرتا کیسا ہے اور رمضان شریف میں کیا حالت ہوتا ہے اس کا, وہ تقوی کی عادت پڑے گی. اب عالم یہ ہے کہ روزہ ہے, تقوی مقصد ہے, روزے میں بدنظری ہو رہی ہے, روزے میں جھوٹ بولنے, غیبتیں کر رہے ہیں, یہ عالم ہے. کیوں؟ پران 11 مہینے جو عادت ہے جھوٹ بولنے کی, کیسے رمضان میں پوچھتے ہیں نا بعض لوگ, جی شیطان بند ہو گیا پھر کیوں گناہ ہوتا ہے؟ تو شیطان تو بند ہو جاتا ہے جو 11 مہینے محنت کر کے وہ خود شیطان بنا کے جاتا ہے, بہت سارے شیطان چھوڑ کے جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے رمضان شریف کا مہینہ ہے, سب روزہ رکھ رہے ہیں, کچھ شیطان ایسے جو روزہ نہیں رکھتے اور اوپر سے مزید شیطانی کرتے, دوسروں کے سامنے کھاتے بھی ہیں. تو یہ نہیں شیطان ہے کیا؟ ہٹے کٹے ہیں. لہذا باڈی بلڈروں کو دیکھیے, 4-4 گھنٹے کھڑے ہیں شیشے کے سامنے, اپنے کو ایسے کر رہے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر. لیکن بولو نماز پڑھ لو, 20 رکعت تراوی پڑھ لو بھائی, وہ ان پر گراں گزرتی ہے. اور وہی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے اور باڈی بلڈنگ 2-2 گھنٹے کریں, مچھلیاں دکھا رہے ہیں, سینے پھلا رہے ہیں, لیکن تراوی ان سے نہیں پڑھی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے دوست. اگر اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے, یہ ان کا کرم اور احسان ہے. کیا سوچو بندہ اب تراوی تھک رہا ہے, اپنی ٹانگیں بھی دبا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پیار بھی آئے گا کہ دیکھو میرا حکم کو حکم سمجھ کر کر رہا ہے, میرے حکم پر عمل کر رہا ہے, تکلیف کو ہے لیکن اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے, میری خاطر سے عمل چھوڑتا نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا پیار نہیں ملے گا. اس لیے رمضان شریف اور صحبت اہل اللہ یہ دو ملا لے, پھر حقیقت تقویٰ پائے گا. اور حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ جس طرح سے مخلوق میں ہم باخدا ہیں, ایسے ہی تنہائی میں بھی باخدا رہے. کیونکہ ابھی ہم مسجد ممبر پر تو بڑے کہ جی واہ صاحب بہت متقی, یہ تو تنہائی میں پتہ چلے گا نا کہ کیسا متقی, کہ جب کسی کو پتا نہیں ہے چلو سو جاؤ فجر کی نماز غائب, کسی کو پتا ہی نہیں. دو مسجدیں قریب ہے, وہ پوچھے گا کہوں گا بھائی دوسری مسجد بھی تو ہے, ان سے پوچھے گا وہ کہیں گا بھائی دوسری مسجد بھی تو ہے اور جھوٹ بھی نہیں ہے. یعنی اس طرح بول رہے ہیں یہ دوسری مسجد میں کیا مطلب, مطلب یہ نتیجہ نکال لو ہم نے دوسری مسجد میں پڑھ لی ہوگی, اس طرح دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور رمضان شریف کا جو مقصد ہے میرے دوستو یہ تقویٰ ہے, اس کو مقصد کو سمجھ لیں ہم لوگ. اور یعنی تقویٰ کیا؟ اللہ تعالی کا ولی اور دوست بن جانا. بس اس کے لیے کسی اللہ والے کے اللہ والوں اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کریں. میرے مرشد کے اشعار ہے, فرماتے ہیں میری زندگی کا حاصل میری زیز کا سہارا, میری زندگی کا حاصل میری زیز کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں پیش کی گئی اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو حقیقت تقویٰ عطا فرما دیجئے.
یا اللہ کتنے رمضان شریف گزر گئے اور ہم آپ کی دوستی اور ولایت سے محروم ہیں. یا اللہ گناہ پسندی کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, اور یا اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا فرما کہ ہم آپ کے اولیاء کی صحبت اختیار کریں, ان کے پاس آنا جانا رکھیں, اور یا اللہ خصوصاً رمضان شریف میں زیادہ یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما کر ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کے پیاروں کی صحبت اختیار کر کے رمضان شریف کے انجن اور آپ کے پیاروں کے انجن لگا کر یا اللہ جلدی سے اللہ والے بن جائے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے یا اللہ ہمیں اپنا ولی اپنا دوست بنا دیجئے, اپنے قرب کے اعمال عطا فرما, یا اللہ اپنی فرما برداری کے اعمال عطا فرما, ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما, اور یا اللہ ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے, اور اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم میں سے جس کو جس گناہ کی عادت ہے اس کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے دوستوں اولیاء جیسا بنا دیجئے. یا اللہ اپنی دوستی اور ولایت کا جو اعلیٰ مقام مقام صدیقیت ہے ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اس رمضان شریف کو ہمارے لیے مبارک فرما دیجئے. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال فرما, اور یا اللہ تعالیٰ تو اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا ولی اور دوست بنا دیجئے, ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اپنی دوستی اور ولایت اور غیر اللہ سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے, اپنی محبت عطا فرما, اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرما, اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما, نیک اعمال کی محبت عطا فرما, اور گناہوں سے یا اللہ ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما دیجئے. سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی آزا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے, بیماروں کو شفا کلی عطا فرما, اور یا اللہ جو ہمارے پیارے بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت بھی عطا فرما, جملہ دینی خدام جینی دینی مراکز کی حفاظت فرما, اور اے اللہ میرے شیخ اور مرشد بھی بیمار ہیں, بخار اور کھانسی ہے, یا اللہ اس کو بخار کو یا اللہ تعالیٰ عافیت سے اور کھانسی کو بھی عافیت سے تبدیل فرما, صحت عطا فرما, ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما اور صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے, اور ہمارے اس بل بیٹھے کو یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل.